السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں کارنیلیس جینر. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہمارا پروگرام سن لیجیے. آپ ہمیں ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں، 0800-77789 0800-77789. پروگرام جہاں رنگ میں ہم آج بھی اہم اور کلیدی موضوعات پر بات کر رہے ہیں اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے. پاکستان میں احتجاجی مظاہرے اور آئندہ امکانات کیا ہیں؟ امریکہ کے حافظ سعید کی رہائی پر تحفظات ہیں. سعودی عرب نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی سربراہی میں اتحاد کی باقاعدہ تشکیل کر لی ہے. اور افغانستان، ایران اور شام کیا معاملہ ہے، تفصیل آپ کو بتائیں گے. اپنے ماہرین سے بات کریں گے، تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے. اس وقت یہاں سے آغاز کرتے ہیں پاکستان کی پہلی ہی جو سب سے نمایاں اور کلیدی خبر ہے، گزشتہ کئی روز سے خبروں کا موضوع بھی ہے. اسلام آباد میں ایک مذہبی جماعت کے دھرنے سے متعلق ہونے والے ایک اعلی سطح کے اجلاس میں اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فوجی دستے دارالحکومت میں سرکاری تنصیبات کی حفاظت تو ضرور کریں گے، لیکن وہ دھرنے کے خلاف کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے. فیض آباد کے مقام پر جاری دھرنے اور اس کے خلاف ہفتے کے روز سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے اتوار کے روز یعنی آج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورتی اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، وزیر داخلہ احسن اقبال، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس لیفٹنٹ جنرل نوید مختار اور دیگر اعلی حکام شریک ہوئے. اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ملک کے کسی بھی حصے میں امن بحال کرنے کے لیے فوج آئینی کردار مثبت طریقے سے ادا کرے گی. آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج سرکاری تنصیبات کی حفاظت کے لیے موجود رہے گی، لیکن مظاہرین کو منتشر کرنے کی ذمہ داری پولیس اور سول سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے معروف سکالر اور تجزیہ کار ڈاکٹر زاہد بخاری. لندن سے ہمارے ساتھ ہیں ایک اور بڑا معتبر نام شمع جنیجو کا. اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں سلطان حالی، جو کہ ایک بڑا معروف نام ہے ہمارے ان پروگراموں کا بھی. آج وہ بہت دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان سے بات ہماری نہیں ہو سکی. تو ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں سب کا، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی. ڈاکٹر بخاری، سب سے پہلے آپ سے میں آغاز کروں گی. مذہبی امور مسلمانوں کے لیے ایک حساس معاملہ ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، اس کے لیے کوئی دوسرا سوال نہیں. لیکن پاکستان میں یہ جذبات اور بھی شدت اختیار کرتے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات بات کی جاتی ہے کہ مذہب کو یا مذہبی امور کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں ایک مذہبی معاملے پر جاری اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے ایک قابل عمل اور مناسب طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
جی جی، بہت شکریہ. میرا خیال سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی معاملہ پیدا نہ ہونے دیا جائے. یہاں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے. اصل میں ایک بات اور عرض کر دوں شروع میں ہی کہ ایک ریگولر یا عام فہم مذہبی معاملہ اور خاص طور پہ ناموس رسالت کا مسئلہ یا ختم نبوت کا مسئلہ، یہ تھوڑا سا ایک ہی لیول کے تحت ہم اس کو نہیں ڈیل کر سکتے. یہ مسلمانوں میں جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ، یہ بہت ہی ایکسپشنل ہے. یہ دوسرے تمام مذاہب سے بھی ہمارے یہاں بات ہوتی رہتی ہے جی. اور ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ، لیکن یہ مسلمانوں کے ہاں ایک مسئلہ ہے. اس کے بارے میں بات کرنا کہ اس میں جذبات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے
جی.
مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک امر واقعہ ہے، یہ ایک ریگولر مذہبی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کے مسئلے کو خام خواہ پیدا ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں دینا چاہیے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ہو گیا تھا غلط یا صحیح، تو جو بھی اگر اس میں کوئی ایکشن لینا حکومت لینا چاہ رہی تھی تو وہ لے لیتی. اب معاملہ جب بڑھتا گیا اور اس کے بعد متضاد بیانات بھی آتے رہے پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت میں، اور مختلف طرح کے رویے بھی آتے رہے، اور پھر جو کشمکش جو سیاسی صورتحال کی چل رہی ہے، تو وہ سب کے نتیجے میں اس قدر وہ گمبھیر ہو گیا معاملہ. جو اب جو کل یہ جو جو کچھ بھی ہوا, تو یہ تو اب اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی مرحلے پہ معاملہ ہونے نہ دیتے یا فوراً ایکشن لیتے, جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں.
اچھا شمع, اسلام آباد کے فیض آباد چوک سے شروع ہونے والے اس دھرنے کے اثرات اب لاہور, کراچی اور کئی دوسرے شہروں میں بھی شدت سے محسوس کیے جا رہے ہیں. ایسے میں جبکہ فوج بھی فعال انداز میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے, آپ کے خیال میں صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے؟
بہت بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چاہے 1953 کے آپ احمدیہ رائٹس لے لیں یا 1977 کے پی این اے تحریک یا ابھی جو چل رہی ہے ختم نبوت کا, پارلیمنٹ جب ایک واضح بات کر چکی ہے, وہاں پر اسپیچز ہوئی ہیں, اس کے بعد سے اس چیز کو انیشیٹ کرنا ایک پورا انسٹرومنٹلائزڈ پلان مجھے لگتا ہے. پاکستان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, 70 سال میں اسلام کو ہمیشہ انسٹرومنٹلائز کیا گیا ہے, اسلام کو استعمال کیا گیا ہے لوگوں کے جذبات کو اگنائٹ کرنے کے لیے, مشتعل کرنے کے لیے, ابھارنے کے لیے. میں اس معاملے میں اب ظاہر ہے جو 1977 میں تو میں بچی تھی, مجھے پتا نہیں تھا, 1953 میری پیرنٹس بھی مدر بھی پیدا نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ چیز میں اپنی لائف میں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے مشتعل کیا جا رہا ہے. میں نے سوشل میڈیا پر بھی بڑی چیزیں شیئر کی ہیں کہ کیا زبان استعمال کی جا رہی ہے, اور وہ لوگ جو سارے جو پھر ہجوم نکلتا ہے, جس طرح پنجاب میں کل زاہد حامد کے جو لا منسٹر ہے فیڈرل, ان کے گھر پر حملہ ہوا.
شما کل کا تو ہم بات کر چکے, ہم کل بڑا ان ڈیپتھ بات کر چکے, اب آئندہ کس طرف بڑھا ہے, اب آئندہ کس طرف بڑھا ہے, میرا اگلا جو سوال ہے اس وقت
میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جب یہ ایک آگ ہے, جس طرح آپ آگ ہوتی ہے کہ جنگل میں پھیلتی ہے, پھیلتی جاتی ہے, پھیلتی جاتی ہے, سب سے پہلی بات یہ اس میں سب سے بڑا کردار بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, حالانکہ میں خود بھی میڈیا کا حصہ ہوں, لیکن میڈیا کا بھی اس کو مشتعل کرنے میں بڑا کردار ہے. وہ ایک سائیڈڈ رپورٹنگ کرتے ہیں جس سے لوگ مزید مشتعل ہوتے ہیں. تو اب یہ بڑھتی, آج پیمرا نے اتنے سالوں کے بعد آج انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ جی جس نے بھی غیر مناسب یا غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز رپورٹنگ کی, ہم اسے نوٹس دیے بغیر بھی وہ چینل بند کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو میڈنس ایک پھیل رہی ہے, اور اس میں ایک انسٹیٹیوشنل اس میں کلیش آ گیا ہے, کیونکہ فوج پر بہت زیادہ پریشر تھا, جس طرح ایک پولیٹیکل ایک چل رہا ہے نیریٹو کہ فوج اس معاملے کے پیچھے ہے یا آرمی کے کچھ لوگ ہیں جو کہ انیشیٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے بیک آف کر لیا. انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ ہمیں جو کل جو آرڈر ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ کورٹ کی ہمیں فائر آرمز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو اس لیے جب تک کورٹ ہمیں ایک کلیئر انسٹرکشن نہیں دے گی ہم اس معاملے میں نہیں.
تو آپ آئندہ کس طرف اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں تو ہم چونکہ کر چکے, شمع کل بڑا ان ڈیپتھ بات کی تھی, اب اس کی آئندہ جہت آپ کیا دیکھتی ہیں, آئندہ دنوں میں کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی؟
میں اس کو بلیک ہی دیکھتی ہوں بہجت, مجھے صورتحال اور خراب ہوتی نظر آئے گی, اور یہ رکے گا نہیں, کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں جب انیشیٹ ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک جا کر پھر ایک ہی چیز پر رکتی ہیں کہ جو کہ ایک ایبسولیوٹ فورس ہوتی ہے. ایبسولیوٹ فورس پہ یہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ یوز نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کو پھر یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ طریقوں سے اس کو ایکسپلوئٹ کرنے والے بھی ہیں. لال مسجد کو بھی ایکسپلوئٹ کیا گیا سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اب وہی سیاسی جماعتیں اس چیز کا نشانہ بن رہی ہیں. جب تک ہم لوگ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہ ایک کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے ایکسپلوئٹ کریں گے, یہ پاکستان
تو صورتحال آپ کے خیال میں گمبھیر ہوگی, زیادہ سنگینی کی طرف بڑھے گی.
میں بہت اس معاملے میں مایوس بھی ہوں, اور میں جو دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت جو انسٹیٹیوشنل کلیش ہے یا جس طرح سے ایک پورا ایک سول ہمارا جو ایک سوشل اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہونے جا رہا ہے, تو مجھے بہت بلیک نظر آ رہا ہے. میں بہت مایوس ہوں جو اب ہو رہا ہے, جو جس طرح سے یہ کلش, کیونکہ یہ ایسی آگ
جی
ہے.
جی میں سلطان حالی صاحب سے بات جی سلطان حالی صاحب سے بات کرتے ہیں. سلطان صاحب, آپ ملکی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آج وزیر اعظم خاقان عباسی اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے دھرنے کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے اور طاقت استعمال نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے, آپ کے خیال میں واقعتاً پرامن طور پر ایسا کرنا ممکن ہو سکے گا؟
لیکن جیسا کہ پہلے دونوں آپ کے مدعین نے بتایا ہے کہ اس کو معاف کیجیے گا, ہماری جو حکومت ہے اس نے اس کو یا تو معاملے کی گہرائی سے نہیں سمجھا یا پھر اس کے لیے جامع حکمت عملی نہیں.
حالی صاحب کا کی لائن ڈراپ ہو گئی. جتنی دیر میں حالی صاحب سے دوبارہ بات کرائیں گی گلروخ ہماری پروڈیوسر، اتنی دیر میں ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ برسر اقتدار مسلم لیگ نون یعنی حکومت کے جو رہنما اور قانونی ماہر ہیں ظفر علی شاہ، انہوں نے ہمارے ساتھی شہناز عزیز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا. آئیے اتنی دیر میں وہ سنتے ہیں.
معاملہ بہت ٹچی ہے ناموس رسالت کا، تو جس پر جو حکومت ہے تو وہ انیشیٹو لینے کی ضرورت نہیں کر رہی تھی. اگر کوئی تشدد ہو گیا یا کوئی مس ہیپ ہو گیا تو وہ ایک برا گلے پڑ جائے گا. اور جیسا پھر آپ نے دیکھا کہ وہی بات ہوئی کل جب انہوں نے یہ لیا انیشیٹو ختم کر دیا اس کو،
تو اب اگلا قدم کیا ہوگا؟
میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید وہ متعلقہ شخص جو ہے ایک وفاقی وزیر، وہ شاید سٹیپ ڈاؤن کر جائے.
تو ظفر صاحب، ایک مطالبہ جو ہے، اور ابھی میری بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم سے، تو انہوں نے کہا کہ شروع سے ہم یہ چاہتے تھے کہ جو رپورٹ ہے اس کو سامنے لایا جائے. اس میں قباحت کیا ہے رپورٹ کو سامنے لانے میں؟
مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس میں متعلقہ لوگ کون ہے، ذمہ دار ہے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، لیکن رپورٹ سامنے لانے میں جو قباحت ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کون ہو کوئی اے بی سی جو شخص بھی ہے، اگر اس کا بڑھ جاتا ہے کہ کل کوئی باب جو ہے وہ یا لوگ اس کو کئی راستے میں یا کسی جگہ بھی اس پر تشدد کر کے تو اس کو جان سے دبا دے.
یہ تھے ظفر علی شاہ صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار حکومت تی جماعت کے ساتھ بھی ہے، اور وہ بھی معاملے کی سنگینی اور حساس نوعیت کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سلطان حالی، جن کی لائن کٹ گئی تھی. جی حالی صاحب، آپ بات کر رہے تھے، میرا آپ سے سوال یہی تھا کہ افہام و تفہیم اور پرامن طور پر طاقت کے استعمال کے بغیر اس مسئلے کو حل کرنے کا کے امکانات کیا ہیں؟
پہلی بات تو یہ کہ افہام و تفہیم جو ہے اب ایک دفعہ طاقت استعمال کر لینے کے بعد جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا اس راستے پہ دوبارہ چلنا، کیونکہ جب آپ نے طاقت استعمال کی اور آپ پہلا راؤنڈ ہار گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ اس جب آپ ان سے بات کریں گے، کیونکہ جو آپ جس جگہ سے ان کو ہٹایا تھا وہ واپس انہوں نے لے لی ہے، لیکن اس کو جو ہے ہم جو ہے بغیر طاقت کے اس طرح سے ان کو نہیں ہٹا سکیں گے. افہام و تفہیم ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ دوسری پارٹی کا موڈ ہے کہ وہ کچھ جگہ انتخاب کر سکے، لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو خوف ہونا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ نڈر ہیں اور وہ نقصان بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ایسی صورت حال میں فوج نے جب یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جو فورس جو ہے یہ طاقت کا استعمال وہ ایک آخری حربہ ہوگا، تو ایسے سلسلے میں افہام و تفہیم کے لیے پھر آپ کو بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ جانا پڑے گا، کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، اور جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر افہام و تفہیم سے امید رکھنا یا اس کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا میرے نزدیک مشکل نظر آ رہا ہے. مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن ابھی بھی اگر حکومت یہ تہیہ کر لے کہ ہاں ہم اس میں سیریس ہیں، کیونکہ جو جب طاقت کا استعمال ہوا تو اس میں کوئی حکمت عملی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں تیار کی گئی تھی، نہ میڈیا کو تیار کیا گیا تھا، کیونکہ عام طور پہ میڈیا کو اپنے اس میں کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ابھی یہ ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ تو خبریں آ رہی تھی لیکن ایکشن ہونے والا ہے، لیکن اگر اس میں یہ بتا دیتے کہ جو ہے ہم اس پر ایکشن لینے جا رہے ہیں، لیکن میڈیا جو ہے اس میں ذرا ذمہ داری کا ان پر پیدا کرے اور ہماری مدد کرے، تو پھر میرا خیال ہے کہ میڈیا اس میں ضرور تعاون کرتی. اب اگر اس طرح سے میڈیا جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تو آپ نے میڈیا کو بھی ناراض کر دیا ہے، تو اس میں یہ بہت ساری جو ہے قوتیں وہ حکومت کے خلاف جا رہی ہیں. اس میں پہلے تو حکومت کو ٹھنڈے دل سے حکمت عملی پوری طرح بنانی پڑے گی اور سب کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا، تبھی کوئی امید ہے اس کے حل کی.
اچھا، ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں. قصور سے محمد طارق چکتائی صاحب ہیں. السلام علیکم چکتائی صاحب. چکتائی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی میں سن رہا ہوں. آواز آ رہی تھی
جی؟
ہلو
جی بات کریے جی پلیز.
سب سے پہلے تو جی سب سے پہلے میں آپ سب کو سلام جی.
وعلیکم السلام.
میں کہنا یہ چاہتا ہوں جی, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بد حواسی میں کوئی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بد حواسی میں اکثر وہ گاڑی ٹکرا جاتی ہے.
جی چکتائی صاحب, سیدھی سیدھی بات کریے, وہ کرنے کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, پلیز سیدھی بات کیا کیجیے.
جی ڈرنے کی, جی ڈرنے کی مثال یہ ہے کہ ایک منٹ میں ڈرنا ختم ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر سینٹ میں ایک انکوائری رپورٹ موجود ہے, اے بی سی جو بھی اس کا ذمہ دار آدمی ہے
اس کو سامنے لایا جائے. ابھی ہم ابھی ہماری
گورنمنٹ کی تو بات آخری بات.
جی چکتائی صاحب, ابھی آپ نے سنا نا,
مہربانی.
جی ہماری ساتھی شہناز عزیز نے یہی بات پوچھی ظفر علی شاہ صاحب سے بھی, اور اب انعام اللہ سے ہم بات کرتے ہیں جو لکی مروت سے ہیں. السلام علیکم انعام صاحب.
وعلیکم السلام میڈم. میرے دو مختصر سوالات ہیں پوسٹ ڈرنا سچویشن سے متعلق, کیا 2018 میں الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ کوشچن نمبر 2, نواز شریف ذاتی عمرہ میں ہوں گے یا اٹک قلعے میں؟ تھینک یو.
چترال سے محمد شفیع صاحب, السلام علیکم. شفیع صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شفیع صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟
ہلو.
جی
ہلو.
جی جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
محمد شفا بول رہا ہوں چترال سے.
جی پلیز آپ اپنا ریڈیو بند کر دیا کریں پلیز.
ہمارے لا منسٹر ہیں.
جی
ہمارے ایک لا منسٹر ہیں, اس کو خود بخود ہٹنا چاہیے. ایک آدمی کے لیے ایسا ماحول کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان ہے, بڑے قربانیوں سے بنا ہے. تو اگر سویڈن میں گستاخ رسول کے خلاف گستاخ ہوتا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کر ہوتے ہیں, ادھر نارمل اٹھ کر ہوتے ہیں. یہاں کے ایک آدمی لا منسٹر ہوتے ہوئے ایسا غلط قانون پاس ہوتا ہے, اس کو ہٹانا چاہیے. اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟
جی جی وہ اس کے بارے میں
منسٹر تو نہیں ہے.
جی اس کے بارے میں بھی جی بات کی جا چکی ہے نا کہ وہ استعفی مستعفی ہو رہے ہیں. کوہاٹ سے ملک نائب خان صاحب. جی خان صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دو سوال چھوٹے سے پوچھتا ہوں.
جی
ایوب خان کے خلاف دو ایک بار جب ایوب کوتا کا نعرہ لگ گیا اس نے استعفی دے دیا, اور ہمارے یہ حکمران جو ہے نا درجنوں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, استعفی نہیں دیتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے 6 مہینے اسلام آباد کو بلاک کیا تھا, تو اس کے خلاف تو کسی نے نہ طاقت استعمال کی اور نہ اس کے خلاف بات کی. یہ دو سوال میں پوچھتا ہوں, یہ کیوں اس طرح یہ مذہبی جماعتوں کے خلاف ایسی بات ہو رہی ہے؟
جی بہت شکریہ.
سوال میرا یہ ہے,
اتنی لمبی بات نہیں کر سکتے خان صاحب, آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت محمد شفیع, سید حبیب حسین شاہ. شاہ صاحب جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم, میں راولپور سے بول رہا ہوں. مجھے پہلی بات تو یہ ہے میں وکیل ہوں, پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بات کیا کی ہے, اور اگر کوئی معاملہ چھیڑا ہے حکومت نے تو غلط کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مرزائی ہیں ان کی یورپ میں اور بیرونی پاکستان سے باہر بے شمار مسجد ہیں, وہاں پہ یہ تقریریں بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں لا اینڈ آرڈر ہے, کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوتا, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن انتہائی خراب ہے, اور ہر کوئی جو ہے دوسرے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے یہ دھرنا دے کے لوگوں کے لیے عذاب پیدا کیا ہوا.
بہت بہت شکریہ.
جو ہے اس میں کوئی
بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, لمبی بات ہو جاتی ہے ہمارا پروگرام کا, پھر بالکل بیچ میں سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے تجزیہ کار بھی انتظار کرتے ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے حافظ سعید کو فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ نہ چلایا تو اس کے اثرات اسلام آباد اور واشنگٹن کے باہمی تعلقات پر مرتب ہو سکتے ہیں. امریکہ کی طرف سے یہ انتباہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر حافظ سعید کی رہائی کے بعد سامنے آیا ہے. وہ رواں سال جنوری سے اپنے گھر پر نظر بند تھے, اور رواں ہفتے انہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہیں بغیر کسی ثبوت کے نظر بند کیا گیا ہے. اگر چہ پاکستان نے وائٹ ہاؤس کے تازہ بیان پر رد عمل ظاہر نہیں کیا, لیکن دفتر خارجہ کے ترجمان نے حافظ سعید کی رہائی پر ہونے والی تنقید پر جمعے کے روز اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتیں قانون کی حکمرانی کو قائم رکھنے اور تمام پاکستانی شہریوں کے قانونی تقاضے پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں. ہم اس وقت بات کرتے ہیں ڈاکٹر بخاری صاحب سے. ڈاکٹر بخاری, پاکستان پر اس حوالے سے کس حد تک دباؤ میں اضافہ ہوگا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جو مختلف فنڈز ہیں پچھلے دنوں ان کو مختص جو پاکستان کے لیے کر دیے گئے, ان کی فراہمی پر بھی پھر سے کوئی اثر پڑ سکتا ہے, کوئی روک لگ سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتا ہے, ضرور اثر پڑ سکتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ کا, میں ہمیشہ سے رہا ہوں, امریکہ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بہت ہی واضح مداخلت ہے پاکستان کے سسٹم میں, جہاں پاکستان بہت کچھ سیکھا ہے, پاکستان کی سوسائٹی نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہاں پہ کئی جو اقدامات ہیں کئی دہائیوں کے وہ تبدیل ہو گئے ہیں, تو امریکہ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے, اور اس طرح واضح طور پہ پاکستان کے عدالتی انتظامات جو ہیں ان میں مداخلت کرنا پھر یہ تاثر دے گا کہ عدالتیں اور حکومت جو ہیں بیرونی جو احکامات ہیں ان کو مانتی ہیں, تو یہ خود میرا خیال امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے لیے اچھا نہیں ہے. تو جہاں امریکہ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں بھی سیکھنے کا عمل بہت کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے.
اچھا شمع, حافظ سعید کی نظر بندی میں خاتمے کی وجہ سے پنجاب حکومت کی طرف سے مناسب ثبوت پیش کرنے میں ناکامی کو بھی ایک وجہ قرار دیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ سعید کے کیس میں حکمران جماعت کی حمایت کسی حد تک شامل ہے, جیسا کہ بہت ساری رپورٹوں میں اشارہ کیا جاتا ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
جی, میں اس کو حکمران جماعت کی حمایت سے زیادہ کورٹس کی ویجیلنس زیادہ کہوں گی کہ انہوں نے یہ ان کو ریلیز کیا ہے. لیکن ہاں, آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ حکومت نے اس کو اس طرح سے ٹیکل نہیں کیا, یا اس طرح سے انہوں نے اپنی کورٹ میں جو بات تھی وہ اس کو فائٹ نہیں کر سکے, کہ جس سے حافظ سعید کا موقف جو تھا وہ کمزور ہو جاتا. تو اب لیکن حکمران جماعت کے کل میں میں نے منسٹر سے بات کی اس معاملے پر کہ یہ آپ پہلے ہی اتنا ڈومیسٹک کنویس میں آپ لوگ الجھے ہوئے ہیں, اور اب آپ کو یہ امریکہ کا دوسرا آ گیا, کیونکہ امریکہ نے ایک جو سب سے بڑی ورنگ بات کی ہے وہ پاکستان کے گلوبل امیج کی ہے کہ یہ ان بریڈ کر رہے ہیں, ٹیررزم کی نرسری ہیں, اور ایک روگ ریاست کے طور پر ہم ان کو دیکھیں گے اگر انہوں نے اقدامات نہ لیے اس کو دوبارہ کرنے کی, کیونکہ 22 ملین ڈالر کی باؤنٹی بھی ہے حافظ سعید پر. تو انہوں نے ہمیں, مجھے یہ کہا جو پی ایم ایل ایم کے جو فیڈرل اور پروونشل ایک ایڈمنسٹر سے میری بات, انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم لوگ اتنے زیادہ دوسرے معاہدوں پر مصروف تھے, اور جو ان کی بیوروکریسی ہے یا جو ریپرزینٹ کر رہے تھے انہوں نے اتنا اس کو نہیں دیا, نہ ہی کسی نے اس چیز کو دیکھا. لیکن انہوں نے پھر یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ مجھے دیا کہ جی کورٹس ویجیلنٹ ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کو اس کو انٹرنیشنل بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے. ہم لوگ پورا ایک میسڈ اپ سسٹم ہے کہ ایک اندر سے ہمیں آگ لگی ہوئی ہے, اور جو باہر سے آفت آ رہی ہے ہم اس کو قابو کرنے کی کوشش, کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, اور ان کا نیریٹو چینج کرنے کی بھی کوشش میں نہیں ہے. ہم اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح ابھی جو مجھ سے پہلے انالسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشن ہیں, پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج ہے. ہماری جو ابھی جو ایڈ تھی آپ کے ہی پروگرام میں جب بحال ہوئی تو آپ نے مجھے لیا تھا, وہ بحال ہی پاکستان کی کچھ یقین دہانیوں کی وجہ سے ہوئی تھی, اور اس میں سے ایک یقین دہانی حافظ سعید کے بھی معاملے میں تھی, جو کہ بہت کلیئر وے میں ہائی لائٹ ہوئی ہے یو ایس میڈیا میں, پاکستان میڈیا میں. اور اب یہ ہے کہ وہ ایک جو ٹرسٹ کا ایشو تھا جو بائی لیٹرل ریلیشن میں, وہ پھر ڈیمیج ہوا ہے. نو میٹر کے کورٹ نے کیا, اور اس میں حکومت وہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری نیک نیتی تھی, ہم نے تو دیکھے نظر بند کیا, لیکن کورٹ کا ہم کیا کریں. لیکن وہ ڈیمیج دے گا پاکستان کو, اور اس کا بہت برا اثر ہوگا آنے والے دنوں میں پاکستان کی امیج پر بھی, گلوبل امیج پر بھی, اور ہم سارے محاذوں پر ساتھ نہیں لڑ سکتے. چاہے حافظ سعید کا جو بھی ان کا پورٹ فولیو رہا ہے, لیکن ان کا جو کنسرن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور جو انڈیا کی لوبینگ ہے, اور جس کو ہم کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کر سکے, تو اس پر ہمیں آگے جا کر بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے, اور ہم کہاں کہاں پر لڑیں گے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا پاکستان کا آنے والے دنوں میں. کیا ہم واقعی کولیپس کرنے جا رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ, کہ جہاں پر انسٹیٹیوشنل میں کوئی آپس میں بات نہیں ہے, ان کے کوآرڈینیشن نہیں ہے, ہماری فورن منسٹری نہیں کر سکتی, ہماری کورٹس کے ساتھ اتنا کوآرڈینیشن نہیں ہے کہ جہاں پر جو ایگزیکٹو ہے وہ فائٹ کر سکیں اپنے موقف کی, یا جو ایجنسیز ہیں وہ کہہ سکیں کہ ہم نے کس وجہ.
تو شمع, آپ کے خیال میں اس صورتحال سے پاکستان کے لیے یہ صورتحال ناخوشگوار ہے, کوئی مثبت طرف نہیں بڑھ رہی. حالی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. حالی صاحب, پاکستان امریکہ کے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ صرف دہشت گردی کی جنگ میں جو کہ خطے کے اندر جاری ہے اس میں, بلکہ عالمی سطح پر جیسا کہ گلوبل امیج کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی پاکستان کو اپنے تصور کو بہتر کر کے دکھانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے یہ ساری صورت سامنے آئے گی؟
دیکھیے,
جو پہلی بات یہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہے وہ باقی دنیا سے باقی ملکوں سے بہت مختلف ہے. پاکستان ایک طرح سے چوکھی لگ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو آپ نے اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا
جی.
ایک طرف سے سیاسی جماعتیں دھرنا ڈال رہی ہیں کہ دوسری طرف سے حکومت کو اپنے خدشات ہیں, جو گزشتہ وزیر اعظم ہیں وہ ان کو معذور کر دیا گیا. تو ان سب کے پیش نظر امریکہ ٹھیک ہے, اس کے تحفظات ضرور ہیں, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے تحفظات ضرور ہیں, لیکن ان کو ایک سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا حافظ سعید کا, اس میں ہماری جوڈیشری کا فیصلہ تھا, اور جوڈیشری نے جو ہے وہ فیصلہ تو ظاہر ہے صرف سمجھ کے کیا ہوگا, کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا ہوگا, کیونکہ اگر ان کو کوئی ثبوت نہیں حاصل ہے تو کسی بھی شخص کو آپ تاحیات کو بھی بند رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ نہ بنے. تو اس لیے ایسا جو ہے لازمی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گفتگو کرے, اپنے حالات جو ہے وہ بتائے اور کہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے, لیکن بہرحال ہم سنسیئر ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل کیے جائیں, لیکن ان مسائل کا حل جو ہے اس میں آپ کی مدد یہ بہت سپورٹ سے, نہ کہ دھمکیوں سے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو خود بہت سے مشکلات کا سامنا ہے, اور اگر ٹھیک سے بیان سے تفصیل سے سمجھایا جائے تو یہ بات ان کے بھی سمجھ میں آ جائے گی, اور ہمیں بھی تھوڑا سا سانس ملے گا کہ آگے بڑھ کر کے ہم دہشت گردی کے افریق کو جو ہے مل جل کر کے حل کریں, نہ کہ جو ہے دھمکی دے کر کے اس کو آگے لے چلیں.
بہت بہت شکریہ سلطان حالی ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے, شمع جنیجو ہمارے ساتھ تھی لندن سے. ڈاکٹر بخاری کو خدا حافظ کہنے سے پہلے ایک بڑا مختصر کوئک کامنٹ ڈاکٹر بخاری آپ دیتے جائیے گا کہ پاکستان اور امریکہ کو گزشتہ دنوں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہوئے انہوں نے ایک کامیابی بھی حاصل کی, آپ یہ بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کو آپس میں اعتماد کی بحالی کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں, دونوں ملکوں کو اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے کہ امریکہ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو کہ وہ بھارت کی زبان نہیں کنوے کر رہا, امریکہ ڈائریکٹلی پاکستان سے ڈیل کر رہا ہے, پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس کو تسلیم بھی کیا جائے, ریکگنائز بھی کیا جائے کہ پاکستان نے اپنے تمام حالات کے باوجود اور اپنا طرز عمل بدلا بھی ہے, تو اس کو ریکگنائز کر کے بھارت کی زبان نہ بولے کہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, اگر ایک دوسرے کو ریکگنائز کیا جائے گا تو یقیناً اور زیادہ کامیابی ملے گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے. اب ہم اپنے کچھ کالر سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے آخری دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں, جس میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی قیادت میں انسداد دہشت گردی کے اتحاد کی باضابطہ تشکیل کے بارے میں, اور اس کے بعد افغانستان اور ایران کے بارے میں ایک اور خبر ہے ہمارے پاس بڑی اہم, اور ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگراموں کا بھی بڑا ممتاز نام ہے. اس کے علاوہ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر عاصم یوسف زئی, اور کابل سے ہمارا ساتھ دیں گے انوس رحمان صاحب. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اپنے کالرز کے ساتھ. مرید خان ہے میاں والی سے, السلام علیکم مرید صاحب. کامیاب بنگش ہیں گوہاٹ سے, السلام علیکم بنگش صاحب. اچھا, کلیم اللہ نیازی ہیں میاں والی سے, السلام علیکم نیازی صاحب.
وعلیکم السلام. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سے چند ہی ایسے بڑے نام ہیں جو فرقے کی بجائے امت کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں. ان میں جماعت اسلامی کے قائدین ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں اور حافظ سعید صاحب ہیں. حافظ سعید صاحب کو تو یہ عہد حاصل ہے کہ ان کی جو جماعت ہے وہ ویلفیئر کے بھی بڑے کام کرتی ہے, تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے, کون سا ملک ہے جہاں پروفیسر حافظ سعید صاحب کے لوگ گئے ہوں اور کسی بھی ملک کی فوج کے خلاف لڑے ہوں؟ صرف اور صرف کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر تو اقوام متحدہ کا جو ہے وہ ایک بالکل اس کو ڈسپیوٹیڈ ایریا مانا ہوا ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی اس کی سٹرگل نہیں ہے. اس کے لیے ہم عدالت کو سلام پیش کرتے ہیں, اور اگر ہماری حکومت نے پھر گرفتار کیا تو جو ان کی ریٹنگ پہلے ہی مائنس میں جا رہی ہے اور زیادہ مائنس میں چلی جائے گی.
بہت شکریہ نیاز صاحب, بہت شکریہ. عمر انقلابی صاحب ہیں ڈیڑا اسماعیل خان سے, السلام علیکم عمر صاحب.
جی وعلیکم اب میرا سوال کا جواب آپ نے دینا ہے کہ امریکہ جو ہے نا ہمارے قبائل میں سب کو ڈرون اٹیک سے مار دیا, لیکن یہ ان کو مسعود اظہر اور یہ ان کو کیوں ڈرون اٹیک نہیں مارتے امریکہ؟ میں اس سے بات بحران ہوں کیا ہمارے پنجاب ہمارے سبھی دشمنی کیا میں کبھی ہمارے سے دشمنی جو ہم کو ڈرون اٹیک مارا ہے ان کو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے ڈرون اٹیک پر, یہ کیوں جی ان کو ڈرون اٹیک نہیں مارا؟
بہت شکریہ, جی بہت شکریہ عمر انقلابی صاحب, آپ کا سوال آ گیا اور ان یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں آپ ہمارے سننے والے سوال کرتے ہیں ہم ان سارے سوالات کے بارے میں چونکہ جانتے ہیں, ہمارے ان پروگراموں میں ان کے بارے میں بحث بھی ہوتی ہے, ہمارے ماہرین بات بھی کرتے ہیں, تجزیہ کار اپنی رائے بھی دیتے ہیں, پاکستان کے افغانستان کے کن علاقوں میں ڈرون حملے کیے جاتے ہیں, امریکہ کے ڈرون حملوں کی ان کی وجوہات ہوتی ہیں, محرکات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہمارے پروگراموں میں آپ تفصیل سنتے ہی آئے ہیں. تو آئیے اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور دو اہم موضوعات پر بات کریں گے. کالرز کے لیے ایک نمبر آپ پھر بتاتے چلیں, 0800-77789 یعنی 0800-77789. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس میں پروگرام کے بعد میں واپس آتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور آئیے اب پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی قیادت میں انسداد دہشت گردی کے اتحاد کو باضابطہ طور پر لانچ کر دیا گیا. اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کوالیشن یا IMCTC کی کمان پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف نے سنبھالی. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان نے جو وزیر دفاع بھی ہیں اس اجلاس کا افتتاح کیا, اور اس اتحاد میں 41 مسلمان ملک شامل ہیں جس میں اکثریت سنی مسلمان ملکوں کی ہے. اب پہلے ہم جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت بہت نامور اور معروف تجزیہ کار, نہ صرف ہمارے ان پروگراموں کے بلکہ پاکستان میں بھی ایک بڑا نام رکھتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود. ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے ڈاکٹر عاصم یوسف سعید, اور کابل سے آج ہم خوش آمدید کہیں گے پہلی بار اپنے پروگرام میں انیس الرحمان صاحب کو, ان سے بھی ہماری بات ہوگی اور ہمیں بے حد خوشی ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام سے وائس آف امریکہ میں ہمارے ساتھ آغاز کر رہے ہیں اب پروگراموں میں حصہ لینے کا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, میں سب کو سلام کہتی ہوں اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. سب سے پہلے جنرل طلعت مسعود سے میری بات ہے. جنرل صاحب, آپ اس اتحاد کے بارے میں بہت عرصے سے خبریں گردش میں تھیں اور ہم اپنے ان پروگراموں میں بات بھی کرتے آئے ہیں. اس اتحاد کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد فرقہ وارانہ ہے جو شیعہ ایران شام اور عراق کے خلاف ہے. آپ کس طرح سے اس کی وضاحت کریں گے؟
جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کی جو سب سے زیادہ تنقید اسی پر ہوتی ہے کہ ایک لحاظ سے جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں ان کی ایک لحاظ سے میجورٹی سنی آبادی پر ہے, تو ایک لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنا ہے الائنس, اس کا سارا مقصد جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ یہ جو اتحاد ہے اس کا مقصد دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اور اس میں تمام مسلمان ممالک جو ہیں اگر وہ آپس میں تعاون کریں اور ان کی پالیسیز میں ایک طریقے سے یونٹی رہے, کوآرڈینیشن رہے, تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا جس قسم کے بیانات سعودی عربیہ سے آتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو اتحاد ہے اس کا ایک ضرور پہلو جو ہے وہ ایران کے خلاف ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے اس قسم کی پالیسیز اختیار کر رہا ہے جس سے وہ اپنا اثر اور رسوخ تمام ممالک میں, خاص طور سے یمن میں, سیریا میں, لبنان میں, اور ہر جگہ جو ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے, اور اس کو روکنا بڑا ضروری ہے چونکہ یہ ایک غلط طریقے سے کر رہا ہے. اور اس میں پھر امریکہ کے ساتھ بھی بڑا تعاون ہے سعودی عربیہ کا, تو ایک لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اتحاد نہ صرف مسلمان ممالک میں ہے بلکہ اس کی حمایت ایک لحاظ سے امریکہ ایڈمنسٹریشن بھی کر رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر عاصم یوسف سعید, آپ کے خیال میں مشرق وسطی میں خصوصاً اور وسیع تر پیمانے پر عموماً اس اتحاد کے مؤثر ہونے کی صورت آپ کہاں کہاں دیکھتے ہیں؟
مجھے تو اس اتحاد کا جو نام ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ایک اسلامک لفظ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم.
جی
تو وہ تو مجھے دونوں اس میں نظر نہیں آ رہی ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کو اسلامک کہتی ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس میں سارے مسلمان ممالک شامل ہونے چاہیے, جو کہ اس میں نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ کانسیپٹ ہے, دوسرا جو ہے وہ یہ ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم اس کا نام ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کوالیشن. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یمن میں کون سی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, کیونکہ بیسیکلی تو یہ جو یمن میں بامبنگ ہے اسی مقصد کے لیے یہ کوالیشن یوز کی جا رہی ہے اس وقت. تو یہ دونوں جو اس کے کنٹراڈکٹری کانسیپٹس ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں, جو کہ بیسیکلی چار مقاصد انہوں نے بیان کیے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کمیونیکیشنز کریں گے, یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے اس کو وہ کاؤنٹر کریں گے, اور ملٹیریلی جو ہے وہ اس کا جو کنٹریز ہیں وہ سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کو, اور وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ تو پہلے سے بھی ہو رہی تھیں, اب اس کے لیے ایک بہت بڑی اتحاد بنانے کی میرے خیال میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ زیادہ آن دا گراؤنڈ نہیں ہوگی, بلکہ اس سے جو فریکچرز ہیں اور جو فشرز ہیں اس وقت اسلامک اسٹیٹس میں اور اسلامک دنیا میں, وہ جو فشرز ہیں اور وہ جو فریکچرز ہیں وہ مزید عیاں ہوں گی, وہ مزید ڈیپ ہوں گی وہ فشرز, اور اس سے جو ہے وہ سیکٹیرین وائلنس میں زیادتی آئے گی بلکہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر انیس الرحمان صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, پہلی مرتبہ آپ میرے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر عاصم نے جس طرف اشارہ کیا, جس سے پہلے جنرل طلعت مسعود بھی بات کر رہے تھے, کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر اس اتحاد کو دیکھا جا رہا ہے, عام طور پر جو اس کے ناقدین ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں, آپ ممکنہ طور پر کس طرح کہاں پر دیکھتے ہیں, کہاں پہ یہ دہشت گردی ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص طور پر اس اتحاد کی ضرورت محسوس ہوئی اس کو تشکیل کرنے کی؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں ایسی جو اتحاد بنتی ہے دنیا میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کا جو ہے اپنا ایک ایجنڈا ہے, اور اس کو جو ہے سعودی عرب ہی لیڈ کر رہا ہے, اس پر جتنا انویسٹمنٹ ہوگا وہ جو ہے سارا سعودی عرب جو ہے اس پہ لگا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے ساتھ اختلافات ہے سعودی عربیہ کا, تو ایران پہ تھوڑا سا پریشر ڈالنے کے لیے اور اس کو ڈرانے کے لیے جو ہے سعودی اس چیز کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گلف جتنی کنٹریز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان ممالک میں انسیکیورٹی رہے گی, یہاں پہ سرجنسی رہے گی, تو سعودی بھی اس سے نہیں بچ سکتا. یہ تو عام بات ہے, سب سمجھتے ہیں, جنرل صاحب کو اس کو خوب معلوم ہے, اس بات کا علم ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں فائٹنگ ہو رہی ہیں, وہاں پہ وار چل رہا ہے, تو آپ بھی اس سے نہیں بچ سکتے ہیں. اور یہ ایکسپیرینس جو ہے بہت سے ممالک کو ہوا ہے, افغانستان کو دیکھے, یہاں پہ جو ہے 40 سال سے لڑائی ہو رہی ہیں لیکن پاکستان اس کے ساتھ ہی جل رہا ہے. اسی طرح اگر سعودی عرب اس چیز کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم یمن میں لڑیں گے, ہم جو ہے شام میں لڑیں گے, ہم عراق میں لڑیں گے, تو اس سے پھر سعودی عرب بھی نہیں جو ہے بچ سکتا. 21 ممالک تو ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس کے اخراجات کون پوری کرے گا؟ آیا یہ بھی جو ہے وہاں سے امریکہ سے آئیں گی؟ سعودی عرب تو جو ہے دن بدن وہاں پہ جو ہے ٹیکس بڑھ رہے ہیں لوگوں پہ, جو وہاں پہ فارن مزدور ہیں ان سے جو ہے اب ٹیکس بہت زیادہ وصول کر رہے ہیں لوگ, تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اس چیز کو صرف اور صرف ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں اور یہ بات میں ضرور کروں گا کہ جو یہ سنی شیعہ کا جو ایک جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی جو ہے اس بات کے لیے ایک اشارہ ہے کہ جو سعودی عربیہ وہاں سے امریکہ سے اور ان لوگوں سے جو ہے ویپنز لے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو سعودی کے بادشاہ جو تھے وہ رشیا گئے تھے, اور ان کے ساتھ بھی جو ہے ملٹری کے جو ایم او یو وہاں پہ سائن ہوئے ہیں, بہت ملین ڈالرز کے جو ہے ایم او یو سائن ہوئی ہیں. تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ گلف کنٹریز میں جو ہے ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. لیکن سعودی عربیہ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کو اگر صرف اور صرف ٹیررزم کے خلاف استعمال کرنا ہے تو ٹھیک ہے, جیسے داعش ہیں یا القاعدہ ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اس کو جو ہے فرقہ وارانہ طور پر استعمال کرنا ہوگا تو اس کے نتائج بہت
سیاسی مقاصد کے لیے ہوں گے. سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کے اثرات شدید ہوں گے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, اس سے پہلے کہ ہم جنرل صاحب سے ایک اور سوال کریں اور اس کے بعد ہم پروگرام میں ہمیں افغانستان اور ایران کے بارے میں بھی بات کرنی ہے, بہت اہم اور دلچسپ موضوعات ہیں آج ہمارے پاس. کوئٹہ سے محمد افتخار صاحب, السلام علیکم افتخار صاحب. محمد شفیع چترال سے, السلام علیکم.
السلام علیکم جی. بیجے صاحبہ, میں تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اسلامی ملکوں کا اتحاد ہے, اگر ایران کو شامل نہیں کیا جا رہا یہ اسی کے خلاف ہے. کیا یہ اسلامی ملکوں کے لیے, سعودی عرب اگر ان کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ نے جی ایکشن لینا ہے ایران کے خلاف, کیا یہ ہمارے راحیل شریف کو یا اسلامی ملکوں کو قابل قبول ہوگا؟ بہت شکریہ.
اچھا بہت شکریہ, یہ میرا سوال بھی تھا, بھی ہمیں جنرل صاحب سے یہی سوال پوچھنا ہے. ہم سردار ولید سے بات کرتے ہیں لاہور سے, السلام علیکم سردار صاحب.
وعلیکم السلام, تو آپ کے مہمانوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. خاص کر میرا جو سوال ہے, جو افغانستان سے آپ کے مہمان ہیں ان سے سوال ہے
جی.
جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سنی کا جنگ شروع ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے, تو یہ افغانستان سے جو ایران لے جا رہا ہے شام میں لڑا رہا ہے, کیا یہ جنگ نہیں ہے؟ شکریہ جی.
ذوالفقار صاحب ہیں ضلع راجن پور سے.
ہلو
ہلو جی
جی جی میڈم
جی,
میں بات
آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی جی, آپ نے پہلے بھی بات کی تھی بھائی صاحب.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے سعودی عرب میں, یہ ایران کی ڈسٹرکشن کے لیے اور گریٹر اسرائیل کے لیے قائم ہے, اور یہ سعودی عرب جو کہہ رہا ہے کہ پہلے بھی کہہ چکا ہے اسرائیل کو کہ اگر آپ ایران کو تباہ کریں گے تو ہم آپ کو ساری
جی. اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے سید صاحب, دوسروں کو بھی بات کرنے کا پلیز موقع دیں, دو بار ٹیلی فون نہ کریں پروگرام میں تو اچھا ہو, ایک ہی دفعہ حصہ لیں تو اچھا ہے. تو جنرل صاحب, اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں افغانستان کے بارے میں آگے چلیں, ہمارے کالرز کا یہ سوال بھی تھا اور خاص طور پر آپ ہی سے انہوں نے پوچھنا بھی چاہا تھا کہ پاکستان کے کردار کی اس اتحاد کے تحت کیسے وضاحت کی جائے گی, کیونکہ پاکستان کی پارلیمان میں بھی اس موضوع پر بڑی اہم بحث ہوتی آ رہی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے خطے میں ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر اثر مرتب ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف, جن کا ایک بڑا نام ہے, وہ اس کی قیادت کر رہے ہیں؟
جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کو ہمارا پاکستان کے بارے میں خدشات تھے, اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, وہ انہوں نے 20 سال کے بعد ایک لحاظ سے US جو ہیں وہ ایران گئے, اور ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ ان پر ظاہر کیا جائے کہ پاکستان جو ہے کسی صورت میں کوئی ایسے اتحاد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی میں شریک ہو, اور وہ یمن کی جو لڑائی ہے اس میں بھی پاکستان کسی قسم سے مداخلت نہیں کرے گا. یہ میرے خیال میں ایک لحاظ سے یقین دہانی دی گئی ہے اور اس پر عمل بھی ہوگا, اس لیے کہ پاکستان کو علم ہے کہ پاکستان میں شیعہ پاپولیشن بھی ہے, پھر جو سنی بھی پاپولیشن ہے وہ یہ نہیں چاہتی کسی صورت میں کہ ایران سے تعلقات خراب ہوں یا پاکستان ایسی پالیسیز اختیار کرے جس سے اسلامک دنیا میں اختلافات اور تفریق شروع ہو. تو میرے خیال میں یہ تو پالیسی ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جنرل شریف جو ہیں انہوں نے بھی ایک لحاظ سے بیان تو دیا ہے کہ ہم کوئی ایسی پالیسیز نہیں اختیار کریں گے, کم سے کم میری جو ذمہ داریاں ہیں اس میں میں یہ نہیں کروں گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہ واقعی میں پالیسی فارمولیشن میں جنرل شریف کا حصہ ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ ہیں کوہاٹ سے گل زمین صاحب, السلام علیکم گل صاحب.
گل زمین خان محمد ایجنسی سے بول رہا ہوں
جی, بات کیجیے.
مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ سعودی عرب کے بہت بڑا غلط فہمی ہے اور تمام اسلامی ملکوں کو بھی چاہے اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس میں نہیں کودنا چاہیے, کیونکہ یہ بات بالکل تمام لوگوں کو بھی معلوم ہے سعودی عرب جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ خاص کر ایران کے خلاف لڑنے والا ہے.
بہت شکریہ گل صاحب. جی بہت شکریہ گل صاحب. آپ جی محمد کون قدیر؟ وعلیکم السلام.
محمد
اسماعیل صاحب راجن پور سے بول رہے ہیں. جی اسماعیل صاحب. جی
2007 سے جو آپ کا جو پروگرام ہے نا یہ مجھے بہت اچھا لگا, آپ کو سلامت رکھے.
بہت شکریہ. ڈیڑا غازی خان سے عبد القدیر صاحب. السلام علیکم قدیر صاحب. اچھا تو عبد القدیر صاحب کی بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو اب ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف آئے ہیں. اس سے پہلے ایک کوئک کامنٹ میں ڈاکٹر عاصم کا لینا چاہتی ہوں. ڈاکٹر عاصم, آپ سمجھتے ہیں کہ اکثریتی شیعہ ممالک خاص طور پر ایران, شام اور عراق کی طرف سے ٹھوس بنیادوں پر کس رد عمل کی توقع کی جا سکتی ہے؟
میرے خیال میں وہ اس کو یہ جو ممالک ہیں شیعہ ممالک
جی.
وہ اس کو میرے خیال میں اتنا سیریسلی نہیں لیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو جو ملٹری ایکٹیویٹی ہے وہ تو صرف یمن تک محدود ہے. تو اسی وجہ سے ملٹریلی وہ اس پہ جو ہے وہ ریئیکشن نہیں کریں گے, لیکن پولیٹیکلی وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ریئیکشن کریں گے. اور پولیٹیکلی جو ہے وہ سعودی عرب اس وقت جو ہے وہ ایک طرف سے وہ اس وقت کارنر ہو رہا ہے, کیونکہ یو ایس جو ہے اسپیشلی یہ جو اس میں یو ایس کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں آیا ہے, لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے یو ایس اور ایران ریلیشنز جو ہیں. سعودی اس وقت بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ یو ایس اور ایران جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہو جائیں, اور اسی وجہ سے جو ابھی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جو وہ کوشش جاری ہے کہ وہ جو ایران ڈیل ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اسی وجہ سے بہت سارے فیکٹرز اس میں موجود ہیں, جس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ پورے ریجن کے لیے ہیں, نہ صرف جو ہے وہ صرف ایران اور سعودی جو رائیولری ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوگی.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی. آخری ہماری سیگمنٹ ہے. افغانستان کے نائب چیف ایگزیکٹو محمد محقق نے گزشتہ ہفتے تہران کے ایک دورے کے دوران ایک بیان دیا جس سے متنازع کہا جا رہا ہے, جس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ان خبروں کی تصدیق بھی کر دی کہ ایران نے ہزاروں شیعہ افغان باشندوں کو بھرتی کیا تھا اور شام میں جاری لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بھیجا تھا. اور ہمارے ساتھ اس وقت, جیسا کہ پہلے بھی آپ کو ہم نے کہا, کابل سے معروف تجزیہ کار انیس الرحمان صاحب ہیں, اور انہیں سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس ساری جو خبر ہے اس کا پس منظر کیا ہے, اور اس سلسلے میں افغانستان کے اس بیانیے کے بارے میں اس وقت کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اور وہ اس صورتحال کا تجزیہ کیسے کریں گے, ہمارے سننے والوں کو کیا بتائیں گے. جی انیس صاحب.
میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے اس پر جو ہے ایک ریئیکشن دکھایا ہے سوشل میڈیا پہ خصوصی طور پہ
جی.
اور ابھی جو ٹیبل ٹاکس ہو رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ, اس میں بھی جو ہے پارلیمنٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی چیز کو جو ہے وہ انالیسس کر رہے ہیں اس پہ. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی اس پر جو ہے ایکشن لیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی سے کہ اس چیز کو جو ہے آپ محمد محقق سے پوچھیں کہ اس نے کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 40 سالوں میں جو افغان مہاجرین گئے ہوئے ہیں ایران میں, وہاں پہ بسے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ہیں ابھی تک وہاں پہ ہیں, وہاں کے کیمپ میں ابھی بھی رہ رہے ہیں, وہاں سے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے افغانستان سے لوگ جا رہے ہیں اور پھر جو ہے وہاں پہ ٹرین ہو کے اس کو جو ہے یا شام بھجوا رہے ہیں یا عراق بھجوا رہے ہیں, یہ جو ہے وہاں سے جو افغان مہاجرین جو کیمپس میں رہ رہے ہیں وہاں سے یہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہیں, ان کو ٹرین کر کے جو ہے بھجوایا جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے ایک سال پہلے بھی جو ہے اس پر افغانستان کے گورنمنٹ نے ایکشن لیا تھا
جی.
اور کچھ ثبوت بھی ملے تھے کیونکہ وہاں سے جو ہے ڈیڈ باڈیز افغانستان بھجوائی گئی تھی. لیکن یہ جو ابھی محقق نے جو بات کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, وہ تو ایک جو ہے آفیشلی وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں, اور ان کو وہاں پہ ایسی بات کرنا جو ہے یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جب واپس آئیں گے تو ان سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر انہوں نے وہاں پہ یہ بات کہی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے افغان باشندے یا جو وہاں پر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, جو اسپیشلی جو ہماری شیعہ برادری ہے افغانستان کے اندر, ان کی ریکروٹمنٹ ہو کے, ان کی ٹریننگ ہو کے, ان کے برین واش ہو کے جو ہے ان کو بھجوایا جا رہا ہے. کیونکہ افغانستان کے اندر جو ہے اس وقت انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے, لوگوں کو جو ہے زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ویسے بھی یہ ٹرین لوگ ہیں, 40 سال سے جو ہیں یہ اب لڑے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے ایک ایکسپیرینس ہے جنگ لڑنے میں, تو ان کو جو ہے وہاں پہ بھجوا کے جو ہے وہاں لڑوایا جا رہا ہے. لیکن محمد محمد کے اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے ابھی آن دا بورڈ لیا گیا ہے, جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے, اسی طرح جو ہے پارلیمنٹ اور سینٹ کے ممبر ہے, اور اشرف غنی کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا, یا ڈاکٹر عبداللہ کا سٹیٹمنٹ کوئی ایسا کوئی نہیں آیا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے یا یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ.
اچھا ابھی ایک اور بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسی سلسلے میں, جبکہ ہمارے اس پروگرام میں اس موضوع پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایران میں جو کیمپ ہیں اسی حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہاں سے شیعہ افغان جو ہیں ان کو بھرتی کر کے سیریا شام میں بھیجا جا رہا ہے. ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ داعش کے خلاف لڑنے والے بہت سارے جو ٹرینڈ جنگ جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور افغانستان کے لیے ایک بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں. جنرل صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے دونوں جانب جو داعش ہے اور خراسان کے نام سے ہے وہ گزشتہ کئی برسوں سے فعال ہے, اور جس کے بیشتر کمانڈروں کا تعلق اطلاعات کے مطابق پاکستان سے رہا ہے. ان خبروں میں کس حد تک صداقت آپ دیکھتے ہیں, کیا بتائیں گے آپ ہمارے سننے والوں کو؟ جناب طلعت مسعود,
یہ ممکن ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا پاکستان سے تعلق بھی ہو, لیکن یہ سمجھنا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے یہ میرے خیال میں بہت مبالغہ آمیز بات ہوگی اور یہ غلط ہوگا. اور
بہت کم جن صاحب تھوڑا سا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز بالکل غائب ہو رہی ہے. جی
جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں بہت مبالغہ آمیز بات ہوگی کہ سارا جو لوگ ہیں وہاں وہ صرف پاکستان کے ہیں. یہ ساری آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں اس وقت سیریا اور دوسری جگہوں پر موجود ہیں, اور یہ کہنا کہ صرف پاکستان سے ہیں میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں پاکستان کے بھی, اس لیے کہ پاکستان سے جو لوگ نکالے گئے ہیں وہ جو دہشت گردی یہاں بھی کرتے تھے, بہت ممکن ہے کہ وہ وہاں بھی چلے گئے تھے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اپنی پالیسی اس نے یہ اختیار کی ہے, یہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی لوگ یہاں سے نکالے گئے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا کہ افغانستان جو ہے یہاں سے جو لوگ نکالے گئے ہیں وہ افغانستان کی حکومت ان کو استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف, یا انڈین حکومت جو ہے وہ ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو یہ لوگ تو ایک طریقے سے مشنریز ہو گئے ہیں, جتنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئیڈیولوجیکلی جو ہیں وہ اس طریقے سے ایک ملک کے خلاف ہیں.
اچھا جی جن صاحب, آپ کو دوبارہ, آپ کی لائن میں کافی خرابی ہے, آپ کو ہم دوبارہ لیتے ہیں کیونکہ اسی سلسلے میں مجھے ایک اور آپ سے آخر میں سوال بھی کرنا ہے. اتنی دیر ڈاکٹر عاصم محمود سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں داعش جیسے مشترکہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے میں کیا اقدامات اور کس نوعیت کا تعاون درکار ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اب جو داعش کے ٹوٹنے کے بعد عراق اور شام سے اس کی زمینی قبضہ ختم ہونے کے بعد لوگ جو مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں, ٹرینڈ لوگ ہیں, ان کے سارے جو اثرات ہیں ان کی منفی اثرات ہیں وہ وسطی ایشیائی ملکوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں جب وہ افغانستان یا پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کے کام کرتے ہیں. تو
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے سٹیٹس کو وہ دیکھتے ہیں, ان کی نظر ان پہ ہوتی ہے جہاں پہ یا تو وہ فیلڈ سٹیٹس جس کو کہا جاتا ہے, یا وہ سٹیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے, اور اس میں افغانستان ڈیفینیٹلی شامل ہے. خاص کر افغانستان کے جو ایسٹرن علاقے ہیں, مشرقی علاقے ہیں, اس میں جو ہے سٹیٹ ریٹ کافی کمزور ہے, اور اس وجہ سے داعش کی نظر اس پہ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت اسٹیبلش کیا ہوا ہے, اور بھی ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں جہاں پہ ان کی نظر ہے آئی ایس ایس کی, اور جس میں مالدیوز اور یہ جو کچھ یہاں پہ انڈین اوشن میں ایریاز ہیں, روہنگیا کا جو کرائسس ہے وہ بھی ان کی نظر میں ہے, آئی ایس ایس کی نظر میں ہے. تو یہ ایسے ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پہ تو ان کی انفلٹریشن ہوگی. اور یہ جو ابھی جو ایونٹ ہوا ہے جس میں ابھی آپ نے بات کی, محقق کی جو ڈیپوٹی سی او سی او ہیں افغانستان کے, انہوں نے آفیشلی اس کو نہ صرف ایڈمٹ کیا ہے بلکہ اس کو انہوں نے پریز کیا ہے, اس کی تعریف کی ہے, اور انہوں نے ان فائٹرز کو بہت زیادہ ان کی تعریف کی ہے, جس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو جو جنوبی اور وسطی ایشیا ہے اس میں جتنے بھی پالیٹکس ہیں وہ ایتھنک اور ٹرائبل بیسس پہ ہوتی ہے, تو وہ یا تو نسلی بیسس پہ پالیٹکس ہوتی ہیں یا جو ہے وہ قبائلی بیسس پہ پالیٹکس ہوتی ہیں. اور اس سے اس اسٹیٹمنٹ سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے یہاں پہ یہ صرف ٹرائبل اور ایتھنک بیسس پہ ہے. اور یہ جو فاطمی یون جو جس کو بریگیڈ کہا جا رہا ہے جو کہ جتنے بھی
ایرانی جنرل
ہیں ایران میں, وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ٹرین ہو رہے ہیں, اب جب واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو بیسس ہے وہ بامیان میں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ٹیکس ہو چکے ہیں افغان ہزارہ کمیونٹی پہ, ابھی وہ جو اٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ اس میں شدت آ جائے گی, اور آئیسس جو ہے وہ ان اٹیکس میں پیش ہوگا, کیونکہ یہی دونوں آئیڈیالوجیز ہیں جو کہ ایک ایران کو سبسکرائب کرتی ہیں اور دوسرے جو ہیں سعودی کو کرتی ہیں, یا شیعہ اور سنی جو سبسکرپشن ہے وہ کرتی ہیں. اور اس سے جو ابھی جو فائٹرز ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو
ایرانیان جو گارڈز
ہیں وہ اس بات کو بہت ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں سیف نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے ہم جو ہیں آپ کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں.
شکریہ.
کس کے اگینسٹ ڈیفینڈ کریں گے؟
جی
شکریہ. اگینسٹ ہی ڈیفینڈ کریں گے.
جی ڈاکٹر یوسف سعید صاحب کا بہت شکریہ, کیونکہ آخری کچھ منٹ ہیں اور میں دونوں کے کامنٹس لینا چاہتی ہوں, جنرل صاحب کا بھی اور انیس الرحمان صاحب کے. انیس الرحمان صاحب, آپ نے سنا ڈاکٹر یوسف سعید کی بات اور تجزیہ سنا ان کا خیال ہے کہ اگلا ان کا سینٹر جو ہے وہ بامیان بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ داعش کا خطرہ کس حد تک حقیقی ہے افغانستان میں؟ کوئی کامنٹ, بالکل ایک ڈیڑھ منٹ ہے ہمارے پاس, پھر مجھے جنرل صاحب سے لینا ہے.
ابھی افغان گورنمنٹ جو ہے خالد کے نام پہ آپریشن جو ہے لانچ کر دیا گیا ہے, کیونکہ افغانستان میں جو ہے اس وقت سردی جو ہے شروع ہو چکی ہیں, اور ہمیں جو ہے اس وقت جو افغانستان میں جو ہے آپریشن ان دنوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اس دفعہ جو ہے ان افغان گورنمنٹ جو ہے سردیوں میں بھی جو ہے آپریشن کریں گے جو خالد کے نام سے ہوگا. داعش جو ننگرہار میں ہے, ایسٹرن علاقے میں ہے, اس کے کافی علاقے جو ہے افغان گورنمنٹ کے پاس ہیں, کچھ ہی علاقے ہیں جو ابھی بھی وہاں پہ داعش کا اثر رسوخ ہے, لیکن جو افغان گورنمنٹ نے خالد کے نام کے نام پہ جو آپریشن لانچ کیا, اس سے جو ہے وہ جگہ بھی خالی کرا دی جائے گی. لیکن میں یہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا ڈاکٹر آزم کی بات سے کہ یہ جو محمد کیچی نے جو بات کی ہے وہ آفیشلی نہیں ہے, یہ اس کا اپنا ایک نظریہ ہے, اس کا ایک اپنی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ اس نے افغان گورنمنٹ کی بات لی ہے اور وہاں پہ کی ہے. دوسری بات جو ہے, ایک دوسری بات کلیئر کروں گا کہ داعش کے جتنے بھی سربراہان ہیں وہ افغانستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اورزئی اور ان ایجنسیز کی ہیں, باجوڑ کے اور ان جگہوں کی ہیں, جو ہیڈ ہے وہ پاکستانی ہے, وہ وہاں کے لوگ ہیں, لیکن یہ جو افغانستان کے لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن ان کے جو لیڈرشپ ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں. تھینک یو ویری مچ.
جنرل صاحب, ابھی آپ نے سنا جو انیس الرحمان صاحب کہہ رہے تھے, اسی بات کے اوپر آپ سے میرا سوال بھی یہ تھا کہ یہ کہاں تک درست ہے, اور آپ اس بارے میں بتا بھی رہے تھے کہ یہ کہنا کہ تمام کے تمام کمانڈر جو ہیں وہاں سے ہیں, یہ بالکل اس کے بارے میں تصدیق بالکل نہیں کی جا سکتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان, جبکہ دونوں دیکھتے ہیں کہ داعش کتنا حقیقی خطرہ وہاں پر بن چکا ہے, کوئی مشترکہ چیز سامنے آ سکتی ہے؟ جنرل مسعود, جنرل صاحب شاید سن نہیں پا رہے, ڈاکٹر آصم آپ ہماری بات کا جواب دیجیے گا. آصم صاحب بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ, اور جنرل طلعت مسعود بھی نہیں ہے. جنرل طلعت محسود صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے کیونکہ یہ جو انیس الرحمان صاحب نے بات کی تھی اس کا جواب تو ظاہر ہے کہ ہم جنرل طلعت محسود صاحب سے لے سکتے تھے, جن سے پہلے جب ہم نے سوال کیا ان کی لائن خراب تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات جو افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں اور ان میں یہ کہنا کہ سارے کے سارے کمانڈر پاکستان سے ہیں, یہ بات درست طور پر تسلیم نہیں کی جا سکتی. اور جیسا کہ انیس الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ان کا کمانڈر ایک تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جس کے جو ہم مختلف کلیدی خبریں آپ کو ہم نے سنوائی تھیں. تو اب ہم آج کے پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں, انجینئر تھے کارنیلیس ٹینر. بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے, آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی انہی پروگراموں میں. آپ اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.